बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये तेहरान है, इस्लामी जम्हूरिया ईरान की आवाज।
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء السماء ماء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان كان لظلوم كفار صدق الله العلي العظيم
بسم الله الرحمن الرحيم اللہ ہی وہ ہے جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا ہے اور آسمان سے پانی برسا کر اس کے ذریعے تمہاری روزی کے لیے پھل پیدا کیے ہیں اور کشتیوں کو مسخر کر دیا ہے کہ سمندر میں اس کے حکم سے چلیں اور تمہارے لیے نہروں کو بھی مسخر کر دیا ہے اور تمہارے لیے حرکت کرنے والے آفتاب و ماہتاب کو بھی مسخر کر دیا ہے اور تمہارے لیے رات और दिन को भी मुसख़र कर दिया है, और जो कुछ तुमने मांगा उसमें से कुछ न कुछ ज़रूर दिया, और अगर तुम उसकी नेमतों को शुमार करना चाहोगे तो हरगिज़ शुमार नहीं कर सकते। बेशक इंसान बड़ा जालिम और इनकार करने वाला है।
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریڈیو تہران کی دوسری مجلس کے ساتھ حاضر خدمت ہیں حسین اختر رضوی کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، ابھی آپ قرآن کریم کی تلاوت اور اس کا ترجمہ سماعت فرما رہے تھے۔ سورہ ابراہیم کی آیت 32 تا 34 کی تلاوت کر رہے تھے قاری جناب علی اصغر برومن۔ سامعین، ہماری یہ نشریات آپ شارٹ ویو میں 31 میٹر بینڈ مطابق 9835 کلو ہرٹس اور میڈیم وے میں 765 اور 1098 کلو ہرٹس پر سن رہے ہیں۔ انٹرنیٹ پہ ہمارا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir۔ سامعین، ہماری نشریات میں شامل پروگراموں کی تفصیل نوٹ فرما لیں۔ ابھی کچھ ہی دیر میں آپ پروگرام گرد و پیش سماعت فرمائیں گے، اس کے بعد نعت رسول مقبول پیش کی جائے گی، نعت کے بعد پروگرام یادوں کے جھروکے پیش کیا جائے گا، پھر آپ پروگرام افغانستان و پاکستان گزشتہ ہفتے کے دوران سماعت فرمائیں گے، اس کے بعد آپ آئین صحافت سنیں گے، جس کے بعد پروگرام مقدس دفاع پیش کیا جائے گا، اور اسلام کی معرفت ہماری نشریات کا آخری پروگرام ہوگا۔ تو سامعین، لیجیے اب سماعت فرمائیے ریڈیو تہران سے پروگرام گرد و پیش۔ عزیز سامعین، پروگرام گرد و پیش کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ تو آئیے اس پروگرام میں سماعت فرمائیں سب سے پہلے عالمی خبریں۔ پیش کر رہے ہیں ہمارے ساتھی حسین تقوی۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے خاص خبروں کا خلاصہ۔ ایران کے صدر سید ابراہیم رئیسی کا دورہ قطر مکمل۔ دونوں ملکوں کے درمیان اقتصادی تعلقات کو زیادہ سے زیادہ فروغ دینے کا عزم۔ اسلامی جمہوری ایران کے وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ ویانا مذاکرات میں مغربی فریق اگر حقیقت پسندی کا مظاہرہ کرے تو چند گھنٹوں کے اندر ہی حتمی سمجھوتے کا مرحلہ پار ہو سکتا ہے۔ پاکستان میں حکومت کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک لانے کے لیے اپوزیشن جماعتوں کی قیادت کی اہم ملاقاتیں جاری ہیں۔ ہندوستان کی ریاست اتر پردیش کے اسمبلی انتخابات کے چوتھے مرحلے کی ووٹنگ جاری معاف کیجیے گا ہندوستان کی ریاست اتر پردیش کے اسمبلی انتخابات کے چوتھے مرحلے کی ووٹنگ آج ہوئی۔ یوکرائن کے مشرقی علاقے کی دو جمہوریوں کو آزاد ریاست تسلیم کرنے کے روس کے فیصلے کے بعد ماسکو کے خلاف امریکی پابندیوں کا اعلان کر دیا گیا۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ ایران کے صدر سید ابراہیم رئیسی نے کہا ہے کہ ایران اور قطر کے درمیان اقتصادی، تجارتی اور سرمایہ کاری کے شعبوں میں تعاون کی توسیع کی راہ میں پائی جانے والی رکاوٹوں کو فوری طور پر دور کیا جائے گا۔ صدر مملکت نے اپنے دو روزہ دورے قطر سے واپسی پر نامہ نگاروں سے گفتگو میں اس دورے کے نتائج کے بارے میں کہا کہ ان کا یہ دورہ دو اہم اہداف، ایک دوسرے پر اعتماد کے فروغ اور پڑوسی ملکوں کے ساتھ تعاون کی توسیع، اور اسی طرح علاقائی تجارت و اقتصاد میں ایران کی شراکت کے دائرے میں انجام پایا۔ صدر ایران سید ابراہیم رئیسی نے قطر کے حکام سے ہونے والی ملاقات کے بارے میں کہا کہ ان مذاکرات میں دو طرفہ تعلقات کی تقویت، تجارت و اقتصاد اور توانائی سمیت مختلف شعبوں میں تعاون کے بارے میں بات چیت ہوئی اور مختلف مسائل پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ صدر مملکت نے کہا کہ اس دورے میں تعاون کے 14 سمجھوتوں پر دستخط ہوئے۔ انہوں نے قطر میں اقتصادی شعبے میں سرگرم شخصیات اور تاجروں سے ہونے والی ملاقات کے بارے میں کہا کہ یہ افراد اقتصادی امور میں کافی دلچسپی رکھتے ہیں اور قطر میں جلد ہی ایران کا ایک تجارتی دفتر قائم کیا جائے گا اور مختلف امور میں جملہ تجارت و اقتصادی امور اور سرمایہ کاری کے شعبے میں پائی جانے والی رکاوٹوں کو بھی جلد ہی دور کیا جائے گا۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ ویانا مذاکرات میں مغربی فریق اگر حقیقت پسندی کا مظاہرہ کرے تو چند گھنٹوں کے اندر ہی حتمی سمجھوتے کا مرحلہ پار ہو سکتا ہے۔ ایران کے وزیر خارجہ سید امیر معاف کیجیے گا حسین امیر عبداللہیان نے کہا کہ ویانا مذاکرات میں ایران نے کافی نرمی کا مظاہرہ کیا ہے اور ایران سمجھتا ہے کہ حتمی سمجھوتے کے لیے وقت کا تعین کرنے کا اختیار مغربی فریق کے پاس ہے تاکہ وہ حقیقت پسندی کا مظاہرہ کر کے حتمی سمجھوتے کے حصول کو ممکن بنا سکے۔ انہوں نے کہا کہ مذاکرات برائے مذاکرات قابل قبول نہیں ہیں بلکہ ایک اچھے معاہدے کے لیے مذاکرات قابل قبول ہیں۔ وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہیان نے کہا کہ ایران ویانا مذاکرات میں سنجیدگی کا مظاہرہ کر رہا ہے جبکہ مغربی فریقوں نے مذاکرات میں بارہا سخت مراحل میں اعلان کیا ہے کہ وہ مذاکرات کی میز ترک کرنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ اسلامی جمہوری ایران کے وزیر خارجہ نے یورو نیوز چینل سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ٹرمپ کی حکومت کی جانب سے ایران پر پابندی عائد کیے جانے کے باوجود ایران کو وہ گوشہ نشین کرنے میں کامیاب نہیں ہوئے۔ انہوں نے کہا کہ ہم ویانا میں مذاکرات برائے مذاکرات کے لیے نہیں گئے بلکہ ہمارا اصل مقصد ایک اچھے معاہدے تک رسائی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس سے پہلے معاہدے سے اتنا قریب نہیں ہوئے تھے۔ وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہیان نے اس بات پر زور دیتے ہوئے کہ مغربی فریقوں کی حکمت عملی اور لچک سے چند گھنٹوں میں مذاکرات نتیجے تک پہنچ جائیں گے۔ انہوں نے ایران اور امریکہ کے درمیان براہ راست مذاکرات نہ ہونے کے بارے میں ایک سوال کے جواب میں کہا کہ ہمارے اور امریکیوں کے درمیان بدعتمادی کی اونچی دیوار کھڑی ہے۔ دوسری جانب پابندیوں کے خاتمے کے لیے مذاکرات کے لیے یورپی یونین کے نمائندے انریکے مورا نے اپنے ایک ٹویٹ میں کہا ہے کہ مذاکرات ایک نازک مرحلے میں پہنچ چکے ہیں اور ہم مسائل کو حل اور اہم مسائل کو حل کیا جانا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ ویانا مذاکرات ایک حساس مرحلے میں پہنچ چکے ہیں، ہم 10 ماہ کی بات چیت کے بعد اختتام کے قریب ہیں، البتہ کسی معاہدے تک پہنچنے کے لیے اہم مسائل کو حل کرنا ضروری ہے۔ پاکستان کی وفاقی حکومت کے خلاف تحریک عدم اعتماد لانے کے لیے شہباز شریف کی رہائش گاہ پر آصف علی زرداری اور مولانا فضل الرحمان اور شہباز شریف نے بات چیت کی ہے۔ لاہور کے ماڈل ٹاؤن میں مسلم لیگ نون کے صدر شہباز شریف کی رہائش گاہ پر اپوزیشن جماعتوں کی قیادت نے ملاقات کی۔ سابق صدر آصف علی زرداری وفد کے ہمراہ شہباز شریف کی رہائش گاہ پر پہنچے، ان کے ہمراہ بلاول بھٹو اور یوسف رضا گیلانی بھی تھے۔ اس موقع پر شہباز شریف اور مولانا فضل الرحمان نے پی پی کی قیادت کا استقبال کیا۔ پاکستانی میڈیا کے مطابق اپوزیشن رہنماؤں کے درمیان حکومت مخالف تحریک کے حوالے سے اہم مشاورت ہوئی۔ اس سے پہلے گزشتہ روز بھی آصف علی زرداری اور شہباز شریف نے کراچی میں ملاقات کی، جس کے دوران تحریک عدم اعتماد کے لیے ضروری نمبر اور ووٹوں کی تعداد پر اطمینان کا اظہار کیا گیا۔ دوسری جانب تحریک عدم اعتماد کے تعلق سے حکومت کا کہنا ہے کہ اپوزیشن جتنی بھی تحریک چاہے لے آئے لیکن اس کا مقدر شکست ہے۔ وزیر داخلہ شیخ رشید نے کہا ہے کہ ایوان میں عدم اعتماد کی تحریک شکست سے دوچار ہوگی۔ ہندوستان کی ریاست اتر پردیش میں اسمبلی انتخابات کے چوتھے مرحلے میں 9 اضلاع کی 59 نشستوں پر بدھ کی صبح 7 بجے ووٹنگ شروع ہوئی۔ انتخابات کے اس مرحلے میں شام 6 بجے تک ہونے والی ووٹنگ میں 91 خواتین امیدوار سمیت 2.13 کروڑ ووٹرز نے ای وی ایم میں کل 624 امیدواروں کی قسمت کا فیصلہ کیا۔ ہندوستان کے وزیر اعظم نریندر مودی، مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ اور وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے بدھ کو اتر پردیش اسمبلی کے چوتھے مرحلے کی پولنگ شروع ہونے کے بعد ووٹروں سے اپنے حق رائے دہی کا بڑے پیمانے پر استعمال کرنے کی اپیل کی. امریکی صدر بائیڈن نے یوکرائن کے وزیر خارجہ سے ملاقات میں ایک بار پھر واشنگٹن کی جانب سے کیف کی حمایت پر زور دیا. امریکی صدر نے اس سے پہلے دونیسک اور لوہانسک کو آزاد ریاستیں تسلیم کرنے کے روسی فیصلے کے بعد قوم سے اپنے پہلے خطاب میں روس کے خلاف متعدد پابندیاں عائد کرنے کا اعلان کیا. وائٹ ہاؤس نے ایک بیان جاری کر کے اعلان کیا ہے کہ امریکی صدر جو بائیڈن نے یوکرائن کے وزیر خارجہ دیمیترو کولبا سے ملاقات کر کے یقین دہانی کرائی ہے کہ امریکہ یوکرائن کے اقتدار اعلیٰ اور اس کی عرضی سالمیت کے تحفظ پر زور دیتا ہے. جو بائیڈن نے اپنی زبانی حمایت کا دعویٰ کرتے ہوئے روس کی کسی بھی طرح کی جارحیت کا فوری اور بھرپور جواب دینے کے لیے اپنے اتحادیوں کے ساتھ قریبی تعاون کرنے پر تاکید کی. یہ خبریں آپ ریڈیو تہران اسلامی جمہوریہ ایران سے سماعت فرما رہے ہیں. روسی صدر ولادیمیر پوتین نے کہا ہے کہ روس کی مشرقی سرحدوں کی جانب نیٹو کی توسیع اور اس کی نقل و حرکت میں اضافہ روس کے لیے حقیقی خطرہ ہے. روس کے صدر ولادیمیر پوتین نے یوم دفاع وطن کی مناسبت سے اپنے پیغام میں روسی عوام کو مبارکباد دیتے ہوئے کہا کہ آج دفاعی صلاحیت کو بڑھانا روسی حکومت کی اولین ترجیح ہے. پوتین نے روس کی مسلح فوج کو قومی سلامتی، روسی عوام کی سیکیورٹی اور مسلسل پیش رفت و ترقی کے لیے اطمینان بخش قرار دیا. روس کے صدر نے اپنے پیغام میں کہا کہ مشرق کی جانب سے نیٹو کی توسیع اور روسی سرحدوں کے قریب اس کی نقل و حرکت حقیقی خطرہ پیدا کر رہی ہے. ولادیمیر پوتین نے زور دے کر کہا کہ روس نے ان حالات میں اپنی فوج کو جدید ترین ہتھیاروں سے لیس کیا ہے اور اپنے ہتھیاروں کی کارکردگی اور جنگی صلاحیت کو بڑھانے کی کوشش کر رہا ہے. قطر کے وزیر توانائی نے کہا ہے کہ روس اور یوکرائن کے درمیان جنگ کی بنا پر روسی گیس کی یورپ منتقلی بند ہونے کی صورت میں قطر یا کسی اور ملک میں اس خلا کو پر کرنے کی توانائی نہیں پائی جاتی. رپورٹ کے مطابق قطر کے توانائی کے وزیر سعد الکاوی نے دوحا کانفرنس میں کہا ہے کہ روس 30-40% تک یورپ کو گیس فراہم کرتا ہے. بنابراین روس اور یوکرائن کے درمیان جنگ کی بنا پر روسی گیس کی یورپ منتقلی بند ہونے کی صورت میں اس مسئلے کی تلافی کرنا ناممکن ہے. انہوں نے کہا کہ قدرتی گیس کے زیادہ تر سمجھوتے طویل مدت رہے ہیں جن کا ہدف بھی مکمل واضح رہا ہے، اس لیے گیس کی اتنی بڑی مقدار کی فوری طور پر فراہمی ناممکن ہے. واضح رہے کہ قطر دنیا میں قدرتی گیس پیدا کرنے والا ایک بڑا ملک ہے. صہیونی فوج نے شام کے شہر قنیطرا پر میزائل حملہ کیا ہے. ہمارے نمائندے کی رپورٹ کے مطابق صہیونی فوج نے مقبوضہ جولان سے جنوبی شام کے شہر قنیطرا میں کچھ جگہوں کو زمین سے زمین پر مار کرنے والے میزائلی حملوں کا نشانہ بنایا. مقامی ذرائع کا کہنا ہے کہ صہیونی فوجیوں نے مقبوضہ جولان کے خط فاصل کے پاس واقع روہینیا دیہات میں واقع ایک فوجی علاقے پر حملہ کیا. مقبوضہ جولان میں خط فاصل 1974 کی جنگ بندی معاہدے کے تحت قائم کیا گیا تھا اور وہاں اقوام متحدہ کی محافظ امن فوج تعینات ہے. یمن کی اعلی سیاسی کونسل کے سینئر رکن نے کہا ہے کہ برطانیہ کی ایجاد کردہ اور امریکہ کی حمایت یافتہ جاری حکومتوں کی نابودی کے بغیر علاقے میں امن و استحکام قائم نہیں ہو سکتا. یمن کی اعلی سیاسی کونسل کے رکن محمد البقیتی نے اپنے ٹویٹ میں علاقے میں صہیونی حکومت کی موجودگی کی مخالفت میں اسلامی جمہوری ایران کے موقف اور سعودی عرب کے موقف کا موازنہ کیا ہے. یمن کی اعلی سیاسی کونسل کے رکن محمد البقیتی نے ایران و سعودی عرب کے موقف کا موازنہ کرتے ہوئے لکھا ہے کہ سعودی عرب نے کہا ہے کہ علاقے میں اسرائیل کا ضم ہونا نہ صرف تل ابیب بلکہ پورے علاقے کے لیے مفید ہوگا، جبکہ اس کے مقابلے میں ایران کا کہنا ہے کہ اسرائیل سرطانی ناسور ہے جسے نابود ہونا چاہیے۔ امریکی بحریہ کا ایک ہیلی کاپٹر گر کر تباہ ہو گیا جس میں 4 فوجی ہلاک ہو گئے۔ رپورٹ کے مطابق امریکی بحریہ نے اس حادثے اور 4 فوجی اہلکاروں کی ہلاکت کی خبر کی تصدیق کرتے ہوئے اعلان کیا ہے کہ یہ حادثہ ہوائی کے ایک جزیرے میں پیش آیا ہے، ابھی اس حادثے کی وجہ کا اعلان نہیں کیا گیا۔ اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔
عزیز سامعین، ابھی آپ ریڈیو تہران سے عالمی خبریں سن رہے تھے، پیش کر رہے تھے ہمارے ساتھی حسین تقوی۔ اور سامعین، اب گرد و پیش کے اس حصے میں آئیے سماعت فرمائیں اسلام آباد پاکستان سے سید علی رضوی کی ایک خاص رپورٹ۔ مرکز تحقیقات زبان فارسی ایران اور پاکستان کی 50ویں سالگرہ کے موقع پر اسلام آباد میں ایک تقریب کا انعقاد کیا گیا جس میں پاکستان اور ایران کے دانشوروں نے شرکت کی۔ لیجیے سماعت فرمائیے سید علی رضوی کی زبانی۔
مرکز تحقیقات زبان فارسی ایران و پاکستان کے 50ویں یوم تاسیس کے موقع پر ایرانی ثقافتی کونسلیٹ اور انسٹیٹیوٹ آف اسٹریٹجک اسٹڈیز اسلام آباد کی جانب سے پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد میں ایک تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ اس تقریب کا عنوان درخت دوستی تھا، جس کا مقصد دونوں ممالک کے درمیان تعلقات کو اجاگر کرنا اور ثقافتی مشترکات کے فروغ تھا، جس میں مختلف سفارتکاروں، دانشوروں اور میڈیا کے نمائندگان نے شرکت کی۔
این مرکز در حقیقت
مرکز تحقیقات فارسی ایران اور پاکستان میں بہت سے مخطوطات موجود ہیں جو در حقیقت ایک عظیم تاریخی خزانہ ہیں جو برصغیر میں بالخصوص پاکستان میں فارسی زبان کا اثرات کی گہرائی کو ظاہر کرتا ہے۔
اس تقریب میں مقررین نے فارسی زبان اور ادب کو گزشتہ 7 دہائیوں کے دوران ایران اور پاکستان کے درمیان اچھے اور مضبوط تعلقات کا سب سے اہم عنصر قرار دیا۔
پاکستان اور ایران کے درمیان بہت ہی گہرے برادرانہ تعلقات ہیں، جس میں ایک حصہ کلچرل ریلیشن شپ کا بھی ہے، تو کلچر بھی بہت پرانا آپس میں ہم آہنگی رہی ہے، جس میں کہ فارسی لینگویج جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ رول ادا کرتی ہے۔
پاکستانی دانشوروں نے دونوں ممالک کے درمیان ثقافتی مشترکات کی موجودگی کو سیاسی اور اقتصادی تعلقات کو وسعت دینے کا بہترین موقع قرار دیا۔
جو زبان ہے یا جو جس کو فارسی میں فرہنگ کہتے ہیں، جو کہ ہمارا کلچر ہے، وہ لوگوں کو نزدیک لاتا ہے، اور اس لیے ہمیں بہت ضروری ہے دونوں ملکوں کو کہ اس چیز پہ غور کریں کہ کس طرح ہم جو ہے نا اس طرح کے بے شک یہ راؤنڈ ٹیبلز وغیرہ تو ہوتے ہی ہیں، لیکن ہمیں چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ ایران سے لوگ پاکستان آئیں، پاکستان سے لوگ ایران جائیں۔
پاکستان میں مقیم ایرانی سفیر نے اس موقع پر دونوں ممالک کے درمیان لسانی اور ثقافتی تعلقات کی اہمیت پر بات کرتے ہوئے کہا،
فارسی زبان ایک مشترکہ ثقافتی ورثہ ہے جس کا تعلق صرف ایران سے نہیں بلکہ پورے خطے سے ہے۔ ہم سب کو اس کا احترام کرنا چاہیے اور اپنی مشترکہ ثقافتی اور تاریخی شناخت کو برقرار رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔
اس تقریب کے موقع پر فارسی مخطوطات اور دستکاریوں کی ایک نمائش کا بھی اہتمام کیا گیا تھا۔ ایران اور پاکستان کے درمیان ثقافتی مشترکات، بالخصوص فارسی زبان، دونوں ممالک کے درمیان دو طرفہ اور برادرانہ تعلقات کو مضبوط بنانے میں اہم کردار ادا کر سکتا ہے۔ سید علی رضوی، سحر عالمی نیٹورک، اسلام آباد۔
سامعین، یہ تھے اسلام آباد سے ہمارے نمائندے سید علی رضوی۔ اور اب سماعت فرمائیے فلسطین کے حوالے سے ہماری ایک خاص رپورٹ۔ بیت لحم میں فلسطینی گروہوں نے سینی فوجیوں کے ہاتھوں شہید ہونے والے فلسطینی نوجوان کی حمایت میں عام ہڑتال کا اعلان کیا ہے. دوسری جانب سینی فوجیوں نے مزید دسیوں فلسطینیوں کو گرفتار بھی کر لیا ہے. سینی فوجیوں نے فلسطینی نوجوان محمد شہادہ صلاح کو غرب اردن کے شہر بیت لحم کی الخضر کالونی میں گولی مار کر شہید کر دیا. فلسطینی نیوز ایجنسی سما کی رپورٹ کے مطابق بیت لحم میں فلسطینی گروہوں کی کوآرڈینیٹر کمیٹی نے بدھ کو اعلان کیا ہے کہ شہر میں محمد شہادہ صلاح کی حمایت میں کہ جسے سینی فوجیوں نے گولی مار کر شہید کر دیا ہے عام ہڑتال کی جا رہی ہے. بیت لحم میں فلسطین کی تحریک فتح کے رہنما محمد المصری نے کہا ہے کہ عام ہڑتال میں تمام شعبوں من جملہ اسکول اور یونیورسٹیوں کو بھی شامل کیا گیا ہے. بیت لحم میں اساتذہ یونین کے جنرل سیکرٹری عاصم الزبون نے بھی اپنے بیان میں کہا ہے کہ فلسطینی گروہوں کی ایگزیکٹو کمیٹی کے فیصلے کی حمایت کا اعلان کرنے کے لیے عام ہڑتال کی جا رہی ہے. صہیونی اپنی توسیع پسندانہ اہداف کے حصول کے لیے ہر روز فلسطین کے مختلف علاقوں پر حملہ کرتے ہیں اور فلسطینی شہریوں کو شہید، زخمی یا گرفتار کر کے جیل بھیج دیتے ہیں. دوسری جانب صہیونی فوجیوں نے اپنے دشمنانہ اقدامات کا سلسلہ جاری رکھتے ہوئے غرب اردن سے 23 فلسطینیوں کو گرفتار کر لیا ہے. مقبوضہ فلسطین میں فلسطینی شہریوں کے خلاف صہیونی فوجیوں کے دشمنانہ اقدامات کا سلسلہ بدستور جاری ہے. صہیونی حکومت فلسطینیوں، بالخصوص غرب اردن کے فلسطینیوں کی گرفتاری کا سلسلہ بڑھا کر فلسطینیوں کی ہر طرح کی استقامتی کاروائی یا استقامتی کاروائیوں کے لیے ان کے عزم کو کمزور کر دینا چاہتی ہے. فلسطین الیوم کی رپورٹ کے مطابق صہیونی فوجیوں نے بدھ کو غرب اردن پر یلغار کر کے فلسطینی شہریوں کو زد و کوب کیا. عینی شاہدین کا کہنا ہے کہ ان جھڑپوں میں صہیونی فوجیوں نے 23 فلسطینیوں کو گرفتار بھی کر لیا ہے. اور سامعین، اسی کے ساتھ آج کا پروگرام گرد و پیش اپنے اختتام کو پہنچا. یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز. اور سامعین، اب سماعت فرمائیے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.
آنکھوں کو یوں جلوہ دکھایا میرے کملی والے نے، آنکھوں کو یوں جلوہ دکھایا میرے کملی والے نے، دل کو چراغ طور بنایا میرے کملی والے نے، دل کو چراغ طور بنایا میرے کملی والے نے، ہر پتھر دکھایا، جلوہ اپنا ایسے دکھایا میرے کملی والے نے، جلوہ اپنا ایسے دکھایا میرے کملی والے نے، سے پہلے دنیا دنیا کا ایوان سجایا دنیا کا ایوان سجایا میرے کملی والے نے دنیا کا ایوان سجایا میرے کملی والے نے کو انسان بنایا میرے کملی والے نے انسان کو انسان
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز اور سامعین اب سماعت فرمائیے پروگرام یادوں کے جھروکے اس کے بعد پیش کیا جائے گا پروگرام افغانستان و پاکستان گزشتہ ہفتے کے دوران لیکن پہلے سماعت فرمائیں پروگرام یادوں کے جھروکے
یادوں کے جھروکے جی ہاں سامعین اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے لے کر حاضر خدمت ہیں ہاشم علی کا سلام قبول فرمائیں سامعین آج کا پروگرام ماضی میں آج ہی کے دن یعنی 4 اسفند 21 رجب اور 23 فروری کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے رجب سن 656 ہجری قمری کو مسلمان ادیب اور دانشور ابن ابی الحدید کا 70 سال کی عمر میں انتقال ہوا بغداد پر منگولوں کے حملے کے موقع پر ان کو گرفتار کر لیا گیا تھا لیکن بعض شخصیات کی مدد سے وہ آزاد ہو گئے ان کا سب سے اہم تحریری کام حضرت علی علیہ السلام کے خطبات اور خطوط پر مشتمل کتاب نہج البلاغہ کی شرح ہے جس میں انہوں نے ادبی تاریخی اور علم کلام کے لحاظ سے نہج البلاغہ کی عظمت کو ظاہر کیا ہے تیئیس فروری سن 1792 کو برطانوی مصور جوشوا رینولڈس کا انتقال ہوا وہ سن 1723 میں پیدا ہوئے تھے جوشوا رینولڈس نے بتدریج مصوری کے سلسلے میں اپنی صلاحیتوں کا اظہار کیا انہوں نے اٹلی کا سفر اختیار کیا جہاں انہوں نے اطالوی مصوروں کے کام کو قریب سے دیکھا اس کے بعد وہ برطانیہ واپس لوٹ گئے اور بڑی سنجیدگی اور مہارت کے ساتھ مصوری کا کام جاری رکھا ان کی پینٹنگز میں حیرت زدہ بچی نامی پینٹنگ کو بہت زیادہ شہرت حاصل ہوئی رینولڈس عمر کے آخری ایام میں نابینا ہو گئے تھے تیئیس فروری سن 1799 کو فرانس کے فوجی اور سیاسی رہنما نیپولین بوناپارٹ نے مصر پر تسلط کے بعد شام پر جو کہ موجودہ شام لبنان اردن اور فلسطین پر مشتمل تھا حملہ کیا نیپولین کا مقصد مصر کے ذریعے برطانیہ کو نقصان پہنچانا تھا اور شام پر حملے کی وجہ یہ تھی کہ وہ عثمانی سلطنت کا حصہ تھا اور عثمانی بادشاہ نے فرانس کے خلاف اعلان جنگ کر دیا تھا اس حملے میں اگرچہ نیپولین کو ابتدا میں کامیابی حاصل ہوئی لیکن چونکہ عثمانی بادشاہ کو برطانیہ اور روس کی حمایت حاصل تھی اور ادھر فرانس میں حالات خراب تھے، اس لیے اسے ناچار اپنے ملک پلٹنا پڑا اور شام میں فرانس اور عثمانیوں کی جنگ فرانسیسی فوج کی وطن واپسی پر ختم ہوئی۔ تیئیس فروری سن 1955 عیسوی کو معروف مصنف، شاعر اور سیاستداں پال لوئی کلوڈیل کا فرانس میں انتقال ہوا۔ وہ سن 1868 میں پیدا ہوئے اور سیاسیات کی تعلیم حاصل کی۔ سن 1935 میں مختلف ممالک میں فرانس کے سفارتکار کی حیثیت سے خدمات انجام دیں۔ بعد میں انہوں نے تصنیف، شاعری اور افسانوں پر کام کیا۔ ان کے افکار مسیحی روحانیت اور عرفان سے متاثر ہیں۔ کلوڈیل کے شعری مجموعوں میں آثار بزرگ، معرفت مشرق زمین اور نوید جبرائیل بطرف مریم عذرا خاص طور سے قابل ذکر ہیں۔ چار اسفن سن 1358 ہجری شمسی کو اسلامی جمہوریہ ایران کے آئین کی منظوری اور مجلس شورائے اسلامی پارلیمنٹ کی تشکیل کے بعد بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک آرڈیننس کے ذریعے آیت اللہ شہید ڈاکٹر محمد حسینی بہشتی کو انقلاب کی کامیابی کے بعد ایران کا پہلا چیف جسٹس مقرر کیا۔ ان کی تقرری اسلامی جمہوریہ ایران میں ایک مستحکم عدلیہ کی تشکیل اور اسلامی جمہوری نظام کے استحکام کی غرض سے عمل میں آئی تھی۔ شہید ڈاکٹر بہشتی اہم انقلابی شخصیت ہونے کے ساتھ ساتھ صاحب فکر و نظر، دانشور اور اہم عالم دین تھے۔ وہ 7 تیر سن 1360 ہجری شمسی کو انقلاب مخالف دہشت گرد گروہ ایم کے او کے ایجنٹوں کے ہاتھوں بم دھماکے میں شہید ہو گئے۔ چار اسفن سن 1388 ہجری شمسی کو اسلامی جمہوریہ ایران کی وزارت انٹیلیجنس کے اہلکاروں نے ایک پیچیدہ کارروائی انجام دے کر دہشت گرد گروہ جند اللہ کے سرغنہ عبد المالک ریگی کو گرفتار کر لیا۔ یہ بڑا دہشت گرد متعدد دہشت گردانہ کارروائیاں انجام دینے کے بعد ہوائی جہاز کے ذریعے دبئی سے قرقزستان جا رہا تھا، جہاں اسے امریکہ کے ایک بڑے عہدیدار سے بات چیت کرنی تھی۔ ایران کے سیکورٹی اہلکاروں کو اس کا پتہ لگ گیا اور انہوں نے ریگی کو لے جا رہے طیارے کو ایران کی فضائی حدود میں جنوبی شہر بندر عباس کے ہوائی اڈے پر اترنے پر مجبور کر دیا اور ریگی کو گرفتار کر لیا۔ عبد المالک ریگی بم دھماکوں، لوگوں کے اغوا اور قتل جیسے بہت سے جرائم کا مرتکب ہوا تھا اور اپنے نزدیکی افراد پر بھی رحم نہیں کرتا تھا۔ ریگی نے گرفتاری کے بعد ایران کے جنوب مشرقی علاقوں میں بدامنی پھیلانے اور ان علاقوں میں مذہبی اختلافات کو ہوا دینے کے مقصد سے غاصب اسرائیل اور امریکہ کی طرف سے اپنے دہشت گرد گروہ کی مالی مدد کا اعتراف کیا تھا۔ ریگی کے اعتراف سے ثابت ہو گیا کہ دہشت گردی سے مقابلے کے امریکی دعوے جھوٹے ہیں۔ گرفتاری کے 4 مہینے کے بعد ریگی کو پھانسی کی سزا دے دی گئی تھی۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ یادوں کے جھروکے پروگرام ختم ہوتا ہے۔ افغانستان اور پاکستان گزشتہ ہفتے کے دوران۔
آپ عزیز سامعین خدمت میں طہٰ شمیم کا سلام عرض ہے۔ پروگرام افغانستان و پاکستان گزشتہ ہفتے کے دوران لے کر حاضر خدمت ہیں۔ امید ہے کہ یہ پروگرام بھی آپ کی توجہ کا باعث بنے گا۔ سامعین پہلے افغانستان و پاکستان میں رونما ہونے والے بعض اہم خبروں کی سرخیاں پیش کریں گے اور پھر ان میں سے بعض تفصیلی خبروں کا جائزہ بھی لیں گے۔ پروگرام کے آخر تک ہمارے ساتھ رہیے گا۔ اہم ترین خبروں کی سرخیاں یہ ہیں۔ طالبان کے وزیر خارجہ کا دورہ قطر۔ افغانستان میں داعش اور القاعدہ کی تقویت کے بارے میں پینٹاگون کی رپورٹ۔ افغانستان میں طالبان کی عام معافی کے مثبت اثرات کے بارے میں مسلم علماء کی عالمی یونین کا موقف۔ امریکہ کے توسط سے افغانستان کے اساسوں پر قبضہ جمانے پر چین کا سخت رد عمل۔ افغانستان کے اساسوں پر قبضہ جمانے کے خلاف اس ملک کے مختلف شہروں میں امریکہ مخالف مظاہرے۔ دوحا میں یورپی یونین کے نمائندوں کے وفد سے طالبان کے مذاکرات۔ افغانستان میں دہشت گردوں کی پناہ گاہوں کے بارے میں پاکستان کا دعویٰ غلط ہونے کے بارے میں طالبان کا موقف۔ افغانستان کی کابینہ میں خواتین کی رکنیت پر طالبان کی مخالفت۔ افغانستان کے اثاثوں کو چوری کرنے کا بائیڈن کا ایگزیکٹو آرڈر۔ دہشت گردی کے خلاف امریکی جنگ کے الٹے نتائج کے بارے میں عمران خان کا بیان۔ اور افغانستان اور علاقے کے بارے میں برسلز میں پاکستانی فوج کے کمانڈر کا تبادلہ خیال۔ پاکستان اور افغانستان میں گزشتہ ہفتے رونما ہونے والے اہم واقعات کی سرخیاں ہیں۔ سامن پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان نے افغانستان میں واشنگٹن کی کارکردگی کو ہدف تنقید بناتے ہوئے کہا ہے کہ دہشت گردی کے خلاف امریکی جنگ کا الٹا نتیجہ برآمد ہوا ہے جس نے مزید دہشت گردوں کو جنم دیا۔ پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان نے مزید کہا کہ امریکی دہشت گردی کے خلاف جنگ نے دراصل دہشت گردوں کو جنم دیا۔ میں آپ کو پاکستان کی مثال سے بتا سکتا ہوں کیونکہ امریکہ کی جنگ کا حصہ بننے کے بعد ہمارے 80,000 لوگ مارے گئے۔ جنگ کی توالت سے مزید دہشت گرد پیدا ہوئے۔ ان کا کہنا تھا کہ مجھے یقین ہے کہ افغانستان میں بھی ایسا ہی ہوا ہے۔ یہ سب رات میں مارے گئے چھاپوں اور ڈرون حملوں کی وجہ سے ہوا۔ امریکہ کو اپنی پالیسی پر نظر ثانی کرنی چاہیے۔ ان کا کہنا تھا کہ پاکستان کو امریکہ کا اتحادی سمجھا جاتا تھا، اس لیے ہمیں انتقامی کاروائیوں اور حملوں کا سامنا کرنا پڑا۔ پورے ملک میں خود کش حملے ہوئے، ہم نے 80,000 لوگوں کو کھو دیا۔ پاکستان کے وزیر اعظم نے جنگ زدہ افغانستان کی صورتحال کے بارے میں کہا کہ امریکہ کے لیے سمجھنا ضروری ہے کہ طالبان حکومت کو ناپسند کرنا ایک چیز ہے، لیکن یہ بالآخر ملک کے 4 کروڑ لوگوں کے بارے میں ہے۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ ان 4 کروڑ میں سے نصف انتہائی نازک صورتحال سے دوچار ہیں۔ افغانستان میں موسم سرما انتہائی خطرناک اور بے رحم ہے۔ افغان عوام کو خوراک کی قلت کا بھی سامنا ہے اور صورتحال انسانی بحران کی طرف بڑھنے کا خدشہ ہے۔ عمران خان پاکستان کے 2018 کے پارلیمانی انتخابات میں اپنی پارٹی تحریک انصاف کے برسر اقتدار آنے سے پہلے افغانستان میں امریکی جنگ اور پاکستان کے قبائلی علاقوں میں اس کے ڈرون حملوں کے مخالف تھے۔ عمران خان نے اپنی حکومت کے 4 سال کے عرصے میں افغانستان میں دہشت گردی کے خلاف جنگ میں امریکی پالیسی کو متعدد بار تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے اسے خطے اور دنیا میں انتہا پسندی کے پھیلاؤ کا باعث قرار دیا ہے۔ افغانستان سے امریکہ کے ناکام انخلا کے بعد کہ جو گزشتہ سال 15 اگست کو طالبان کے ہاتھوں کابل کے سقوط سے قبل انجام پایا، عالمی رائعامہ پر یہ بات ماضی سے زیادہ عیاں ہو گئی ہے کہ وائٹ ہاؤس افغانستان میں دہشت گردی کے خلاف جنگ میں نہ صرف ناکام رہا ہے بلکہ اس نے خطے اور دنیا میں اسے پھیلاوا دینے میں مدد بھی کی ہے۔ امریکی حکومت افغانستان پر قبضے کے 19ویں سال اس نتیجے پر پہنچی کہ وہ فوجی طاقت کے استعمال کے ذریعے طالبان کو ہتھیار ڈالنے اور جنگ ختم کرنے پر مجبور نہیں کر سکتی۔ چنانچہ وائٹ ہاؤس کے حکام نے آخر کار افغانستان میں دہشت گردی کے خلاف جنگ میں ناکامی کے تقریباً 2 دہائیوں کے بحران کے بعد خود کو بچانے کے لیے فروری 2020 میں قطر کے شہر دوحہ میں طالبان کے ساتھ امن معاہدے پر دستخط کر دیے۔ اسی تناظر میں پاکستان کے وزیراعظم نے افغانستان میں دہشت گردی کے خلاف جنگ میں امریکہ کی سراسر ناکامی کا ذکر کرتے ہوئے اس بات پر زور دیا ہے کہ وائٹ ہاؤس کو اس ملک کے حقائق کو تسلیم کرنا چاہیے۔ گزشتہ موسم گرما میں طالبان کے دوبارہ اقتدار میں آنے کے بعد سے عمران خان نے بارہا افغانستان میں طالبان کی حکومت کو باضابطہ طور پر تسلیم کرنے کی ضرورت پر زور دیا ہے اور وہ اس مسئلے کو واشنگٹن حکام کے لیے ناگزیر سمجھتے ہیں۔ عمران خان کے نقطہ نظر سے افغانستان میں طالبان کی حکمرانی کو باضابطہ طور پر تسلیم نہ کرنے اور اس ملک کے منجمد اثاثوں کو واپس نہ کرنے کی امریکی پالیسی کے جاری رہنے سے افغانستان کی معاشی صورتحال مزید خراب ہوگی، جس سے پاکستان سمیت ہمسایہ ممالک کو مزید مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ من جملہ یہ کہ افغانوں کے پڑوسی ممالک کی طرف ہجرت کے منفی اثرات مرتب ہوں گے۔ سامن، افغانستان میں طالبان حکومت کے وزیر خارجہ نے ایک اعلیٰ رتبہ وفد کے ہمراہ خلیج فارس اور یورپی یونین کے بعض ملکوں کے نمائندوں سے ملاقات کے لیے قطر کا دورہ کیا۔ طالبان کے وزیر خارجہ امیر خان متقی نے اس سے قبل بھی قطر کے دارالحکومت دوحہ میں اس ملک کے حکام سے ملاقات کی تھی۔ طالبان کی عبوری حکومت کی وزارت خارجہ نے ایک بیان میں اعلان کیا کہ دوحہ اجلاس کے شرکا نے انسانی حقوق، حفظان صحت، تعلیم اور افغانستان کی ضرورتوں کے بارے میں تبادلہ خیال کیا ہے۔ قطر اجلاس میں طالبان کے وفد نے یقین دہانی کرائی کہ طالبان افغان معاشرے کے بنیادی حقوق کے پابند ہیں۔ حالیہ ہفتوں میں افغانستان کی ضروریات کو پورا کرنے میں مدد اور تعاون حاصل کرنے کے لیے طالبان حکام کی جانب سے مختلف ممالک کے دوروں میں اضافہ ہوا ہے۔ طالبان حکومت نے کہ جو اب تک افغانستان میں اس گروہ کی حاکمیت و خود مختاری کو باضابطہ طور پر تسلیم کرانے میں مختلف ممالک اور بین الاقوامی تنظیموں کی توجہ حاصل کرنے میں ناکام رہی ہے، حالیہ ہفتوں میں افغان عوام کے لیے دوسرے ممالک کی انسانی امداد حاصل کرنے کے لیے اپنی کوششوں میں اضافہ کر دیا ہے۔ افغانستان کی معیشت کے باعث کہ جو موسم گرما میں دوبارہ طالبان کے برسر اقتدار آنے کے بعد سے بتدریج ابتر حالات کی جانب گامزن ہے، طالبان حکومت سخت و دشوار حالات سے دوچار ہے۔ امریکہ کے توسط سے افغانستان کے اثاثوں کو منجمد کیے جانے اور طالبان کی ضروریات کو پورا کرنے اور بنیادی اشیاء کی درآمد کے لیے سینٹرل بینک آف افغانستان کے بیرون ملک وسائل تک عدم دسترسی نے قومی کرنسی کی قدر میں تیزی سے کمی کے ساتھ ساتھ لوگوں کی قوت خرید کو بری طرح متاثر کیا ہے۔ ایسے حالات میں افغانستان کی منڈیوں میں بنیادی اشیاء کی شدید قلت اس بات کا باعث بنی ہے کہ اشیاء خورد و نوش سمیت ضروری اشیاء اور مصنوعات تک لوگوں کی رسائی بہت زیادہ حد تک محدود ہو گئی ہے۔ ان حالات نے افغانستان میں معاشی تباہی اور اس ملک کے لاکھوں لوگوں کے لیے بھوک اور قحط کے سنگین خطرے میں اضافہ کر دیا ہے، جن میں خواتین اور بچے بھی شامل ہیں، اور یہ حالات اگر اسی طرح جاری رہتے ہیں تو طالبان حکومت کو سخت ترین حالات سے دوچار کر سکتے ہیں۔ اسی بنا پر طالبان حکومت نے افغانستان میں انسانی بحران کو روکنے کی غرض سے مختلف ممالک، اداروں اور علاقائی اور بین الاقوامی یونینوں کو قائل کرنے کے لیے وسیع مشاورت کو اپنے ایجنڈے میں قرار دیا ہے۔ طالبان حکومت کے ایک وفد نے افغانستان میں معاشی بدحالی کی روک تھام کے لیے عالمی برادری سے انسان دوستانہ امداد طلب کرنے کے مقصد سے اوسلو اجلاس میں شرکت کی اور بعض یورپی ملکوں اور امریکہ کے نمائندوں کے ساتھ مذاکرات انجام دیے۔ اسی طرح گزشتہ ہفتے طالبان کے ایک وفد نے سوئٹزرلینڈ کا بھی دورہ کیا۔ یورپی یونین سے انسانی امداد کی درخواست اور سیاسی مسائل سے اس حصے کو علیحدہ رکھنا اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ طالبان افغانستان میں اپنی حکومت کو مستحکم کرنے کے لیے مغرب کی حمایت اور مدد کے خواہاں ہیں، اور وہ موجودہ حالات میں اس امداد کو بہت ضروری سمجھتے ہیں۔ اسی سلسلے میں طالبان کے وزیر خارجہ بھی ایک اعلیٰ سطحی وفد کی سربراہی میں دوحہ گئے تاکہ قطری حکام سے ملاقات کے علاوہ اشرف غنی کی حکومت کے سقوط کے بعد جن ملکوں نے اپنے دفاتر افغانستان سے قطر منتقل کر دیے ہیں، ان ملکوں کے بھی سیاسی نمائندوں سے ملاقاتیں اور تبادلہ خیال کریں اور ان سے افغانستان میں طالبان حکومت کی حمایت کرنے اور اس ملک کو غذائی اشیاء اور دوائیں ارسال کرنے میں افغانستان کی مدد کرنے کا مطالبہ کریں۔ افغانستان کے عوام نے امریکہ کی جانب سے اپنے ملک کے اثاثوں کو منجمد کرنے کے خلاف اس ملک کے مختلف شہروں میں وسیع پیمانے پر احتجاجی مظاہرے کیے ہیں۔ مظاہرین نے امریکہ کے خلاف نعرے لگاتے ہوئے افغانستان کے عوام کے اثاثوں کو واپس دینے کا مطالبہ کیا۔ مظاہرین نے اس مظاہرے دوران ایک قرارداد پاس کر کے اقوام متحدہ سے کہا کہ وہ امریکہ پر افغانستان کے عوام کے اثاثوں کو بحال کرنے کے لیے دباؤ ڈالے۔ افغانستان میں طالبان حکومت کی وزارت خزانہ کے ترجمان احمد ولی حکمل کا کہنا ہے کہ یہ دولت اور اثاثے افغان عوام سے متعلق ہیں، اس سے افغان عوام کو محروم رکھنا اخلاقی اقدار اور بین الاقوامی قوانین و اصول کے منافی ہے۔ اس سے قبل افغانستان کے اسٹیٹ بینک کی مینیجنگ کمیٹی کے رکن شاہ مہرابی نے یورپی ملکوں من جملہ جرمنی سے مطالبہ کیا تھا کہ وہ افغانستان کے اثاثے آزاد کرے تاکہ افغانستان کی معیشت کو تباہی سے بچانے کے ساتھ ساتھ افغان پناہ گزینوں کو یورپ کا رخ کرنے سے بھی روکا جا سکے۔ مہرابی نے کہا کہ افغانستان کے اثاثے اگر رہا نہیں کی جاتے تو افغان کمپنیاں درآمدات کی رقم ادا کرنے سے قاصر رہیں گی اور بینکوں کا دیوالیہ ہونے نیز معیشت تباہ ہونے کا خطرہ بڑھ جائے گا، جس کی ذمہ داری امریکی اور یورپی حکومتوں پر ہوگی۔ امریکی حکومت کی جانب سے افغان اثاثوں کو ضبط کرنا اس حقیقت کی عکاسی کرتا ہے کہ امریکی افواج کے انخلا کے باوجود افغان عوام اس ملک کی دشمنانہ پالیسیوں کی بھینٹ چڑھ رہے ہیں۔ امریکہ نے دہشت گردی کے خلاف جنگ اور طالبان کو کنٹرول کرنے کے بہانے افغانستان میں دو دہائیوں تک اپنی ناکام موجودگی کے دوران ہزاروں افراد کو موت کی نیند سلا دیا اور افغانستان کے بنیادی ڈھانچے کو تباہ کر دیا۔ اگرچہ خیال کیا جا رہا تھا کہ افغانستان سے امریکہ اور نیٹو کے انخلا کے بعد اس ملک کے عوام کے حالات کم از کم کچھ شعبوں میں بہتر ہو جائیں گے، لیکن ایسا نہیں ہوا اور وائٹ ہاؤس کے توسط سے افغانستان کے اثاثے ضبط کرنے کے فیصلے نے اس ملک کے شہریوں کے لیے ایک نیا بحران پیدا کر دیا ہے۔ 15 اگست 2021 کو افغانستان میں طالبان کے دوبارہ برسر اقتدار آنے کے بعد امریکی حکومت نے طالبان کے اقتدار میں آنے کے بہانے اس کے تقریباً $10 بلین کے اثاثے ضبط کر لیے، جس سے افغان عوام کے لیے بہت سے مسائل پیدا ہو گئے ہیں۔ امریکہ کی طرف سے افغانستان کے اثاثوں کو ضبط کیے جانے کے اقدام اس بات کا باعث بنا ہے کہ طالبان حکومت مختلف سرکاری محکموں میں ملازمین کی تنخواہیں ادا نہیں کر پا رہی ہے، نیز دوائیں، بنیادی اشیاء اور کھانے پینے کی اشیاء درآمد کرنے سے متعلق مسائل و مشکلات سے دوچار ہے۔ یہ وجہ ہے کہ جب سے طالبان نے افغانستان پر قبضہ کیا ہے، گزشتہ 6 ماہ کے دوران خوراک اور ادویات کے ذخیرے میں کمی کے ساتھ ساتھ ملک بتدریج ایک ایسے انسانی بحران کی جانب بڑھ رہا ہے کہ جس کے بارے میں مختلف بین الاقوامی اداروں نے بارہا خبردار کیا ہے۔ اقوام متحدہ نے اس سے پہلے خبردار کیا تھا کہ اگر افغانستان کی صورتحال پر توجہ نہ دی گئی تو 2022 کی وسط تک ملک کی 97% آبادی غربت کی لکیر سے نیچے ہو جائے گی۔ ایسے حالات میں افغان عوام کو توقع ہے کہ امریکی حکومت کہ جو خود ہی ایک طرح سے اس ملک میں طالبان کے بسر اقتدار آنے کا باعث بنی ہے، افغانستان کی موجودہ پیچیدہ صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے اس ملک کے اثاثوں کو آزاد کر دے گی اور اس ملک میں کسی بڑے انسانی المیہ کے رونما ہونے کی روک تھام کرے گی۔ سامعین، اسی کے ساتھ اس پروگرام کا وقت یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ خدا حافظ۔ ابھی آپ سامعین پروگرام افغانستان و پاکستان گزشتہ ہفتے کے دوران سماعت فرما رہے تھے، اور سامعین پیش خدمت ہے پروگرام آئینۂ صحافت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین، پروگرام آئینۂ صحافت میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ طہٰ شمیم سلام عرض کرتا ہے۔ اس پروگرام میں ہم کچھ اخبارات اور نیوز ایجنسیوں پر ایک نظر ڈالیں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں ایران اور دنیا بھر کے بعض اخبارات پر، اور دیکھتے ہیں کہ ان اخبارات نے کن سرخیوں کا یہاں پر انتخاب کیا ہے۔ روزنامہ اطلاعات کی سرخی ہے، ویانا مذاکرات فیصلہ کن لمحات طے کر رہے ہیں یورپی یونین۔ تہران ٹائمز، سائنسی شعبوں میں مصروف 200 سے زیادہ غیر ایرانی موجدین اور ماہرین کو ایران میں مستقل رہائش فراہم کی گئی، نائب صدر کے معاون کا اعلان۔ نیویارک ٹائمز، روس کو سزا دینے اور پابندیاں عائد کرنے میں بائیڈن بھی یورپ کا ساتھ دے رہے ہیں۔ اور اب کچھ تفصیلی خبروں کا جائزہ لیتے ہیں، اور پہلے روزنامہ کیہان کی یہ سرخی ہے کہ ایران دو طرفہ اور کثیر الجہت تعاون کو فروغ دے کر گیس کے عالمی مارکیٹ میں مؤثر کردار ادا کرے گا۔ یہ بات کہی صدر رئیسی نے۔ اس کی تفصیلی خبر کچھ یوں ہے کہ صدر سید ابراہیم رئیسی نے گیس برآمد کرنے والے ممالک کے چھٹے سربراہی اجلاس جی ای سی ایف کے دوران تقریر کرتے ہوئے گیس برآمد کرنے والے ممالک کی اسمبلی کے اجلاس کا ہدف گیس سمیت رکن ممالک کے توانائی کے قدرتی ذخائر کا تحفظ، نئے ذخیروں کا انکشاف، پیداوار، تجارت اور عالمی سطح پر اس ایندھن کے استعمال کو یقینی بنانا قرار دیا۔ انہوں نے اس موقع پر کہا کہ اس اجلاس کے سلوگن کے پیش نظر گیس برآمدات کو انسان دوستانہ اہداف کے پیش نظر کورونا کے بعد کی دنیا کو بہتر بنانے کے لیے استعمال ہونا چاہیے۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ اسلامی جمہوریہ ایران اپنی علاقائی اسٹریٹجک اور انسان دوستانہ پالیسی کے تحت علاقے کے عوام تک ماحولیات کو نقصان نہ پہنچانے والے اس ایندھن کی ترسیل کو یقینی بنانے کا خواہاں ہے اور اس سلسلے کا پہلا قدم ایران، ترکمنستان اور آذربائیجان کے مابین گیس سواب کے معاہدے پر عمل درآمد کی شکل میں اٹھا چکا ہے۔ سید ابراہیم رئیسی نے کہا کہ اسلامی جمہوریہ ایران اپنی گنجائش اور صلاحیتوں کے پیش نظر پیداواری مراکز اور صارف مارکیٹوں کے مابین قدرتی گیس کے ٹرانزٹ کے ایک اہم اور پرامن شاہراہ کا کردار نبھانے کے لیے تیار ہے۔ واضح کہ اس نشست میں ایران، الجزائر، مصر، لیبیا، نائجیریا، قطر، روس، وینزویلا، ٹرینیڈاڈ اینڈ ٹوبیکو کے صدر اور صدور اور وزراء اعظم سمیت ان ممالک کے توانائی کے وزیروں نے شرکت کی۔ یہ ممالک گیس کے 65% عالمی ذخائر کے مالک ہیں۔ رائے اليوم کی سرخی کہ روسی پارلیمنٹ نے یوکرین کے مشرقی علاقوں میں روسی افواج تعینات کیے جانے پر مبنی پوتین کی درخواست کو منظور کر لیا۔ منگل کی شام کو روس کی پارلیمنٹ نے ولادیمیر پوتین کی جانب سے پیش کردہ اس مسودے کو منظور کیا جس میں روس کی مسلح افواج کو ملک سے باہر تعینات کرنے کی درخواست کی گئی تھی۔ ایوان بالا میں اس مسودے کو 100% مثبت ووٹ حاصل ہوئی۔ یہ درخواست لوہانسک اور دونیسک کو محفوظ بنانے کے لیے پیش کی گئی تھی جن کی خود مختاری کو روس نے تسلیم کر لیا ہے۔ واضح کی پیر کے روز پوتین نے اس سلسلے کا حکم نامہ جاری کیا تھا۔ البتہ ان افواج کی تعداد اور تعینات کرنے کے وقت کے بارے میں فوری طور پر کوئی معلومات پیش نہیں کی گئی ہیں۔ روس کے صدر نے لوہانسک اور دونیسک سے سفارتی تعلقات قائم کرنے کا فرمان بھی جاری کر دیا۔ اس سے قبل پوتین نے اعلان کیا تھا کہ فیصلہ اس لیے جاری کیا جا رہا ہے کہ یوکرین اپنی خود مختاری کو داؤ پر لگا کر اپنے مغربی آقاؤں کا غلام بن گیا ہے اور نیٹو میں اس ملک کی شمولیت کے براہ راست خطرے کے پیش نظر روس اس اقدام پر مجبور ہوا ہے۔ روزنامہ جنگ کی سرخی ہے کہ تحریک عدم اعتماد پر غور، شہباز شریف، آصف زرداری ملاقات کا مشترکہ اعلامیہ سامنے آ گیا۔ ملاقات کے اختتام پر طے پایا کہ آصف علی زرداری، شہباز شریف، مولانا فضل الرحمان اور بلاول بھٹو کل ایک بار پھر سیاسی بیٹھک لگائیں گے۔ مشترکہ اعلامیہ کے مطابق اپوزیشن قیادت کی اگلی ملاقات میں اپوزیشن کی تینوں بڑی جماعتوں کی قیادت کل دوپہر شہباز شریف کی رہائش گاہ پر مل بیٹھے گی۔ اعلامیہ کے مطابق آصف زرداری اور شہباز شریف کی ملاقات میں رہنماؤں نے حکومت کے خلاف تحریک عدم اعتماد کے حوالے سے اہم گفتگو کی۔ قائدین نے اتفاق کیا کہ حکومت کو گھر بھجوا کر عوام کے ظلم سے بچایا جا سکتا ہے۔ مشترکہ اعلامیہ کے مطابق قائدین نے اتفاق کیا کہ میڈیا اور اظہار رائے کی آزادیاں چھیننے والے حکمران سے اقتدار چھین لیں گے۔ اور اب راشٹریہ سہارا کی سرخی، ذکر پھر سی اے اے کا۔ وزیر داخلہ امت شاہ نے کہا ہے کہ ہم سی اے اے کو ہر حال میں نافذ کریں گے، اس سے پیچھے ہٹنے کا کوئی سوال ہی نہیں اٹھتا ہے۔ سی اے اے کے خلاف بڑے پیمانے پر ملک اور دنیا کے دیگر حصوں میں احتجاج ہو چکا ہے، اس کی وجہ سے ہمارے ملک کے خلاف لوگوں کو بولنے کا موقع ملا ہے۔ اس کے باوجود وزیر داخلہ نے سی اے اے کے نفاذ کی یقین دہانی کی ضرورت کیوں محسوس کی؟ اس کی ظاہری وجہ ناقابل فہم نہیں ہے۔ اس یقین دہانی سے ایسا لگتا ہے کہ اتر پردیش کے اس بار کے حالات 2017 کے حالات جیسے نہیں ہیں۔ پچھلی بار مظفر نگر فساد نے فرقہ وارانہ سیاست کرنے والوں کی چاندی کر دی تھی۔ یو پی کا سماج فساد کی بنیاد پر بٹا ہوا نظر آیا تھا، مگر اس بار لوگوں نے بھائی چارے کی اہمیت نظر انداز نہیں کی ہے، اپنی ضرورتوں کو بھلایا نہیں ہے۔ یہ وجہ ہے کہ اتر پردیش میں پہلے مرحلے کے انتخاب سے قبل کرانہ کا ذکر چھیڑا گیا، دنگوں کا ذکر کیا گیا، مگر حالات نہیں بدلے۔ رام مندر کا ذکر چھیڑا مگر سماج کو بانٹنے میں کامیابی نہیں ملی۔ پھر کرناٹک میں حجاب پر تنازع کی ابتدا ہوئی، اس کا بالواسطہ اثر بھی یو پی کے انتخابی ماحول پر نہیں پڑا، پڑنا بھی نہیں تھا۔ جس ملک کی تہذیب ہی لڑکیوں کو پردے کی اہمیت بتاتی ہو، اس ملک میں حجاب سیاست کا ایشو تو بن سکتا ہے، دھرم کا ایشو نہیں بن سکتا۔ اس کی بنیاد پر سماج کی تقسیم نہیں ہو سکتی، ووٹ حاصل نہیں کیے جا سکتے۔ اب وزیر داخلہ امت شاہ نے سی اے اے نافذ کرنے کا ذکر کیا ہے، کیا یہ سمجھا جائے کہ یہ بی جے پی کے ترکش کا آخری تیر ہے؟ اور اب نیوز ایجنسیوں پر نظر ڈالتے ہیں، اور مہر نیوز ایجنسی کی سرخی، بائیڈن پوتین کے جال میں پھنس گئے۔ ایک مہینے تک یوکرین کی سرحدوں پر اپنی افواج کو تعینات کرنے کے بعد بالآخر روس کے صدر نے تکلفات کنارے لگاتے ہوئے ڈونیسک اور لوہانسک کی خود مختاری کو تسلیم کر لیا، وہ علاقے جنہیں پوتین نے روس کی تاریخ کا اٹوٹ حصہ قرار دیا ہے۔ لیکن مغربی بلاک کو پوتین کے اس اقدام پر تعجب نہ ہوا، نہ ہی پوتین کو اس اقدام کی مذمت میں یورپ، امریکہ اور نیٹو کی جانب سے جاری بیانات سے حیرت ہوئی۔ اب تک کوئی چیز معمول کے اندازوں سے ہٹ کر نہیں ہوئی ہے۔ یاد رہے کہ جو بائیڈن نے 19 جنوری کو ایک بیان جاری کر کہا تھا کہ اگر روس نے یوکرین پر در اندازی کی تو جوابی اقدام حملے کی وسعت کے پیش نظر کیا جائے گا، اگر محدود جارحیت ہوئی تو اس وقت اپنے اتحادیوں کے ساتھ مشورہ کر کے جواب کی نوعیت کا تعین کیا جائے گا۔ ہو سکتا ہے کہ بائیڈن بڑھاپے کی وجہ سے زوال عقل سے دو چار ہوں، لیکن ان کا یہ بیان سوچ سمجھ کر دیا گیا تھا۔ اب دو سناریو سامنے آتے ہیں، یا تو روس یوکرین پر مکمل قبضہ کر کے سخت پابندیوں کا سامنا کرے گا، یا پھر 2014 کی طرح ایک علاقے کی خود مختاری کو تسلیم کر کے محدود پابندیاں برداشت کرے گا۔ اور اب چلتے ہیں بزنس انسائیڈر نیوز ویب سائٹ کی جانب۔ عنوان ہے کہ ہم موت سے 10 بار غریبہ ہیں، امریکی جمہوریت تباہی کے دہانے پر، امریکی ریٹائرڈ فیڈرل جج کا یہ بیان ہے۔ کنزرویٹو پارٹی سے قریب سمجھے جانے والے سابق امریکی فیڈرل جج نے کہا کہ امریکہ کی موجودہ صورتحال ایسی ہو گئی کہ ہم موت سے 10 بار غریبہ ہیں۔ مائیکل لیٹنگ نے کہا کہ جو کچھ ان برسوں دوران کمایا تھا اسے ہم ایک آتش فشاں میں جھونک رہے ہیں اور ساتھ مل کر موت کی جانب آگے بڑھ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم امریکی اس وقت اپنا غصہ ایک دوسرے پر ہی اتار رہے ہیں اور ہماری لیڈرشپ اسے ٹھیک نہیں کر پا رہی یا ٹھیک کرنا نہیں چاہتی۔ اگر ہماری قیادت نے ہماری ہدایت نہ کی تو ہم انہیں پیچھے چھوڑنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ اور اب شنہوا نیوز کی سرخی ہے کہ عراقی پارلیمان بہت جلد نئے صدر کا انتخاب کرے گی، اور یو این آئی کی سرخی ہے کہ ڈبل انجن کی حکومت میں شامل ہوں، یہ بات کہی ہے مودی نے۔ وزیراعظم مودی نے منگل کو منی پور کے لوگوں سے ڈبل انجن کی سرکار کے ذریعے امن و ترقی کو یقینی بنانے کے لیے بھارتیہ جنتا پارٹی کو دوبارہ اقتدار میں لانے کی اپیل کی۔ انہوں نے کانگریس پر شمال مشرق کے لوگوں کے مسائل اور احساسات کو نہ سمجھنے کا بھی الزام لگایا۔ وزیراعظم نے امفال مشرقی ضلع کے لوانگ پوکپا گراؤنڈ میں ایک انتخابی ریلی سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ بی جے پی کے ڈبل انجن والی حکومت نے پچھلے 5 سالوں میں دیانتداری کے ساتھ لوگوں کی خدمت کرنے کی پوری کوشش کی ہے۔ منی پور کے لوگوں نے اچھی حکمرانی اور بی جے پی کی حکومت کی صاف نیت کو دیکھا ہے۔ سامعین، اسی کے ساتھ ہی پروگرام آئین صحافت یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ اور سامعین، اس مرحلے میں آپ پہلے سماعت فرمائیں گے پروگرام مقدس دفاع، اور اس کے بعد ہماری نشریات کا آخری پروگرام اسلام کی معرفت پیش کیا جائے گا۔ تو سامعین، نجی سماعت فرمائیے ریڈیو تہران سے پروگرام مقدس دفاع، اور اپنے میزبان کو یہیں پر اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔
عزیز سامعین، پروگرام مقدس دفاع کی ایک اور کڑی لے کر حاضر خدمت ہیں۔ سامعین، آج کے پروگرام میں بھی ایران عراق جنگ میں بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی الہی قیادت کے اثرات پر گفتگو کریں گے۔ امید ہے ہمارا آج کا یہ پروگرام بھی آپ کی توجہ کا باعث بنے گا۔ عزیز سامعین، جیسا کہ ہم پہلے بھی عرض کر چکے ہیں کہ 80 کے عشرے میں انقلاب اسلامی کی کامیابی کے فوراً بعد عراق کے سابق ڈکٹیٹر صدام حسین نے عالمی سامراجی طاقتوں کی ایما پر نوخیز اسلامی انقلاب کو ختم کرنے کے لیے ایران کے خلاف جارحیت کا ارتکاب کیا۔ صدام اور اس کے حواری یہ سمجھ رہے تھے کہ ایران کا اسلامی انقلاب تازہ کامیاب ہوا ہے اور اس کا حکومتی اور دفاعی نظام ابتدائی مرحلے میں ہے، لہٰذا وہ صدام کی جارحیت کے سامنے زیادہ دیر استقامت نہیں دکھا سکے گا اور صدام جلد ہی اس پر کامیابی و کامرانی حاصل کرے گا۔ لیکن 8 سال تک جاری رہنے والی اس جنگ کے بعد دنیا پر ثابت ہو گیا، اگر قیادت اور عوام کے درمیان اعتماد و ہم آہنگی موجود ہو اور عوام اور قیادت ایک نظریے اور ہدف پر متفق ہو تو بڑے سے بڑا دشمن بھی آسانی سے شکست نہیں دے سکتا۔ ایران عراق جنگ میں بھی آپ کو عوام اور قیادت، یعنی ایرانی عوام اور امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے درمیان جو اعتماد کا تعلق تھا، اس نے ایرانی قوم میں ایسا جوش و جذبہ پیدا کیا کہ سینکڑوں سال بعد ایرانی عوام نے صدر اسلام کی جنگ بدر و خندق و خیبر کی یادیں تازہ کر دیں۔ اس میں بھی کوئی دوسری رائے نہیں کہ اس جنگ میں ایرانی نوجوانوں پر سب سے زیادہ اثر انداز ہونے والی شخصیت امام خمینی کی تھی۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے ایرانی عوام بالخصوص نوجوان نسل میں اثر و نفوذ اتنا گہرا تھا کہ محاذ جنگ سمیت ہر میدان میں ایرانی نوجوان انقلاب اسلامی اور امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے حکم پر لبیک کہنے کے لیے آمادہ و تیار رہتے تھے۔ سامعین، حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ ایک عارف باللہ اور خدا پر ایمان و یقین رکھنے والی عظیم ہستی تھے۔ آپ قرآن کی بہت سی آیات جن میں مومنین کی صفات بیان کی گئی ہیں اس کے منہ بولتا مصداق تھے۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ سخت ترین حالات میں بھی مطمئن اور پرسکون رہتے تھے اور قرآن کی اس آیت پر عمل کرتے تھے کہ اپنے قلوب کو ذکر خدا سے اطمینان دو۔ قرآنی تعلیمات پر عمل نے امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کو ایک ایسی قیادت میں تبدیل کر دیا تھا جو بڑی سی بڑی مصیبتوں اور آزمائشوں میں صبر سے کام لیتے اور دشمن کے مقابلے میں سیسا پلائی دیوار بن جاتے تھے۔ مثال کے طور پر جب عراقی ڈکٹیٹر صدام حسین نے ایران پر حملہ کیا تو امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے اسٹاف کے ایک فرد جناب محمد علی انصاری اس دن کی صورتحال بیان کرتے ہوئے اپنی یادداشتوں میں لکھتے ہیں، جب صدام نے بیک وقت ایران کی مغربی اور جنوبی سرحدوں پر شدید ترین حملہ کیا تو ایرانی حکام پریشانی اور اضطراب کی حالت میں امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں پہنچے۔ وہ کچھ وقت کے لیے امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس بیٹھے۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے بعض امور میں ان کی رہنمائی کی اور جب یہی حیران و پریشان و مضطرب حکام ملاقات کے بعد کمرے سے باہر آئے تو ان کے حوصلے اس قدر بلند تھے کہ ان میں سے چند ایک تو برملا یہ کہہ رہے تھے کہ ہم دشمن صدام کو نیست و نابود کر کے رکھ دیں گے۔ ایک یہ کہتا ہوا نظر آیا، ہم صدامی فورسز کو بغداد تک پہنچا کر آئیں گے۔ سامعین، امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے جنگ و جاریت کے آغاز ہی میں ایرانی حکام اور ایرانی عوام کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، ایک چور آیا تھا، چند پتھر پھینک کر واپس فرار کر گیا ہے۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے یہ جملے جہاں ان کے اطمینان قلب کی نشاندہی کرتے ہیں، وہاں عوام کے جوش و جذبے کو بھی عروج پر پہنچانے کا باعث بنے اور دوست و دشمن کو اس بات کا احساس ہو گیا کہ ایران کی طرف سے جنگی قیادت جس شخصیت کے پاس ہے وہ کوئی معمولی شخص نہیں، وہ خدا پر پختہ ایمان اور یقین رکھنے والا قائد و رہبر ہے۔ سامعین، جنگ کے آغاز، درمیان اور خاتمے کے وقت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے معجزہ آسا جملے اور خطبات تھے جو مجاہدین اسلام کے حوصلوں کو بلند کرتے اور وہ راہ خدا میں اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے آمادہ و تیار رہتے۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ جنگ اور حملوں کے دوران مجاہدین اسلام کے لیے جو جملے اور کلمات ادا کرتے وہ مجاہدین کے حوصلوں کو بلند کرنے کے ساتھ ساتھ ان کے عزم کو بالجزم کر دیتے۔ مثال کے طور پر آپ کی یہ جملے، آفرین اور شاباش ہو آپ مجاہدین پر، آپ نے اپنے ملک کو ملائکۃ اللہ کے پروں پر رکھ دیا اور پوری دنیا کے ممالک میں آپ سرفراز اور سرخرو ہوئے ہیں۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ ایک اور جگہ فرماتے ہیں، ہم صدام اور ان کی باز پارٹی کو ایسا تماچا رسید کریں گے کہ اپنی جگہ سے اٹھنے کے قابل نہیں رہیں گے۔ سامعین، امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے اس طرح کے جملے مجاہدین اسلام میں ایک نئی روح پھونک دیتے تھے۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ محاذ جنگ پر موجود مجاہدین کی فتح و شکست دونوں صورتوں میں حوصلہ افزائی فرماتے۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی خوبی اور عظمت یہ تھی کہ وہ تمام مجاہدین جن میں کمانڈر اور سپاہی اور رضاکار شامل تھے سب کو عزت و احترام دیتے، ان کی مشکلات کو حل کرنے کی کوشش کرتے، کسی بھی موقع پر ان کی حوصلہ شکنی نہیں کرتے تھے بلکہ اپنے خوبصورت جملات اور کلمات سے ان کے عزم و یقین کو پختہ و مستحکم کرتے۔ آپ مختلف چھاونیوں اور محاذ جنگ پر مصروف مجاہدین کے لیے پیغام بھیجتے تھے۔ ایک فوجی آپریشن کربلا 7 کے موقع پر جب مجاہدین ایک ایسے بلند محاذ پر دفاع کر رہے تھے جس کی چوٹیاں کئی میٹر برف سے ڈھکی ہوئی تھیں، امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے وہاں تعینات فوجی بٹالین کے افسر سے براہ راست ٹیلی فون کر کے اس کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں تو اس کے اثرات نہ صرف اس مجاہد افسر پر مرتب ہوتے بلکہ بٹالین کا ایک ایک سپاہی عزم و حوصلے کا پیکر بن کر سخت ترین بلکہ موسمی اور جنگی حالات میں سیسا پلائی دیوار بن کر دشمن کے مقابلے میں ڈٹ گیا۔ سامعین، امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی میں ایسے لا تعداد واقعات ملتے ہیں جب آپ نے اپنی گفتگو، پیغام یا کردار و گفتار سے مجاہدین کے ساتھ ایسا تعلق برقرار کیا جس نے مجاہدین میں ایک نئی روح پھونک دی۔ رہبر انقلاب اسلامی حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنہ ای کے بقول، بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے حساس ترین دور میں مجاہدین اور ایرانی عوام میں ایسا ناقابل بیان جوش و جذبہ پیدا کیا جس نے مجاہدین اور عوام الناس کو ہر طرح کی فداکاری، قربانی، جافشانی اور استقامت کے لیے آمادہ و تیار کر دیا۔ سامعین، امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ جہاں مجاہدین کی حوصلہ افزائی کرتے، وہاں محاذ جنگ کے پیچھے کام کرنے والے مختلف اداروں، من جملہ سیاسی و تبلیغاتی محکموں کو بھی باہمی ہم آہنگی بڑھانے پر تاکید کرتے۔ آپ حکومتی اداروں کو مجاہدین کی ضروریات اور جنگی ساز و سامان کی فراہمی کے لیے ہدایات جاری فرماتے۔ آپ کا ایک معروف جملہ حکومتی اور رضاکارانہ بنیاد پر ہر کام کرنے والوں کے لیے ہمیشہ مشعل راہ ہوتا۔ آپ نے فرمایا تھا، محاذ جنگ اور مجاہدین کی مادی، معنوی اور روحانی پشت پناہی کو جاری رکھیں اور مجاہدین نور کی بھرپور حمایت کریں۔ سامعین، امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ روزانہ کی بنیاد پر فوجی کمانڈروں، رضاکاروں اور محاذ جنگ پر موجود علماء اور حکام سے جنگ کی تازہ ترین صورتحال کے بارے میں آگاہ رہتے اور اس کی روشنی میں احکامات جاری فرماتے۔ کسی نئے فوجی آپریشن کے آغاز، عراقی سرزمین کے اندر جا کر کارروائی کرنے یا شہروں کے دفاع، نیز دیگر جنگی اقدامات جیسے امور کے بارے میں فوجی اور سیاسی ماہرین سے صلاح و مشورہ کر کے بڑی قاطعیت کے ساتھ فیصلہ کرتے۔ آپ صلاح و مشورہ اور عقلانہ بنیادوں پر منصوبہ کرتے اور جب فیصلہ کر لیتے تو شش و پنج یا مخمصے میں نہیں پڑتے تھے۔ مثال کے طور پر جب صدامی فورسز نے آبادان کا محاصرہ کر لیا اور صورتحال انتہائی گھمبیر ہو گئی تو امام خمینی رحمۃ اللہ نے بڑی قاطعیت اور فیصلہ کن لہجے میں فوجی فرمان جاری کیا اور مجاہدین اسلام کو حکم دیا کہ آبادان کا محاصرہ ہر صورت میں ختم ہونا چاہیے۔ سامعین، حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے اس حکم پر فوجی کمانڈروں اور مجاہدین ہر دل و جان سے عمل کیا اور بڑی کامیابیاں حاصل کی۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے فیصلوں میں یہ قاطعیت الہی توفیقات کی بدولت تھی۔ آپ جب خدا کی توفیقات سے فیصلہ کرتے تو اس فیصلے کے اثرات میں بھی خدائی توفیقات شامل ہو جاتیں اور کامیابیاں مجاہدین کا مقدر ٹھہرتیں۔ سامعین، امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ الہی عرفان تھا جو سب کو اپنا گرویدہ اور شیفتہ بنا لیتا۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ خدا کے لیے ہر کام انجام دیتے جس کی وجہ سے خداوند عالم نے لوگوں کے دلوں میں آپ کی محبت و عقیدت کو ڈال دیا تھا۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ عرفانی شخصیت کا منہ بولتا ثبوت ہے کہ لاکھوں کروڑوں افراد آپ کے عاشق و مرید بن جاتے۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے کلمات، جملات اور خطبات میں یہ الہی عرفان جھلکتا تھا۔ آپ ایک موقع پر مجاہدین کے نام ایک پیغام میں فرماتے ہیں، آج جہاد و شہادت و میدان جنگ کے حجلہ عروسی میں داخل ہونے کا وقت ہے، آج عاشقان خدا کی خوشی و مسرت کا دن ہے۔ آپ کے اس طرح کے عارفانہ جملے مجاہدین کے قلب و ذہن پر ایک نور اور ہدایت بن کر اترتے اور ان کے اندر خوشنودی خدا اور اہل بیت اطہار علیہ السلام کا بے مثال جذبہ بیدار ہوتا۔ سامعین، مجاہدین کا یہ عرفان ان میں شہادت و قربانی کا جذبہ پیدا کرتا اور وہ اقلیت میں ہوتے ہوئے دشمن کی کثرت سے ٹکرا جاتے اور شوق شہادت میں نئی تاریخ رقم کر دیتے۔ یہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی قیادت، ولایت، رہبری اور الہی فوجی کمانڈ تھی جس نے صدام اور اس کے حواریوں کے خلاف ایرانی مجاہدین کو استقامت و پائمردی عطا کی اور انہوں نے صدام کے ساتھ شریک دنیا کی مشرقی و مغربی طاقتوں کو ناکوچنے چبوائے۔ سامعین، امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے ایرانی مجاہدین میں جو خود اعتمادی، ولایت مداری، احساس ذمہ داری، توکل، ایمان، استقامت، شجاعت اور روحانی قوت پیدا کی، اس نے دشمن کی طاقت کے غرور کو مٹی میں ملا کر پرچم توحید کو سربلند کرنے میں کلیدی کردار ادا کیا۔ یہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی الہی قیادت اور آپ کے افکار و نظریات کا اثر و رسوخ تھا جس نے نہ صرف ایرانی انقلاب کو کامیابی سے ہمکنار کیا بلکہ دشمن کی جنگ کی سازش کو بھی ناکام بنا دیا۔ سامعین، اسی کے ساتھ ہی ہمارے پروگرام کا وقت اب یہیں پر اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. ہمیں اجازت دیجیے. خدا حافظ.
اسلام کی معرفت.
سامن پروگرام اسلام کی معرفت کے ساتھ حاضر خدمت ہیں. تہا شمیم کا سلام قبول کیجیے. آج کے پروگرام میں بھی ہم بہشت کے حوالے سے اپنی گزشتہ بحث کو جاری رکھیں گے. امید ہے کہ ہمارا آج کا پروگرام بھی آپ کی توجہ کا باعث بنے گا. پروگرام کے آخر تک ہمارے ساتھ رہیے گا. سامن، قرآن مجید میں بہشت کے لیے جو سب سے واضح ترین لفظ استعمال ہوا ہے وہ جنت ہے، جس کے معنی باغ اور بوستان کے ہیں. یہ لفظ واحد اور جمع کی صورت میں قرآن مجید میں 100 سے زیادہ آیات میں آیا ہے. جنت کو بہشت یعنی باغ کا نام دیا جانا اس لیے ہے کہ سرسبز و شاداب درخت اور خوبصورت سبزے اور لہلہاتے پھول اور پودے انسانوں کے لیے دل پسند اور لذت بخش ہوا کرتے ہیں. مسلمہ طور پر بہشت کا حقیقی چہرہ ہماری دنیا میں موجود باغوں کے مقابلے میں نہایت ہی خوبصورت و زیبا اور جاذبیت سے بھرپور ہے. جہاں تک اس بات کا تعلق ہے، انسان نے بہشت کے باغوں اور بوستانوں کا تجربہ حاصل نہیں کیا ہے. قرآن باغ کے مفہوم سے آشنائی کے لیے انسان کے ذہن میں موجود باغ و گلستان کی شکل کو لے کر انسانوں کو بہشت سے آشنا کرتا ہے. جنتی افراد ان باغوں میں نعمات الہی سے مستفیض ہوں گے. قرآن مجید نے بہشت کے حوالے سے جن خصوصیات کا ذکر کیا ہے، اس کو دیکھتے ہوئے پرہیزگاروں کے لیے بہشت کی نعمتوں اور لذتوں کے حوالے سے دو گروہ موجود ہیں. ایک گروہ مادی اور جسمانی نعمتوں والا، اور دوسرا روحانی اور معنوی نعمتوں کا گروہ. اس سے نشاندہی ہوتی ہے کہ انسان کے لیے قیامت یا معاد دونوں لحاظ کی حامل ہے. بے شک روحانی لذت جنت کے لوگوں کی سب سے بڑی نعمتوں اور لذتوں میں سے ہے، جس کی حقیقت کو درک کرنا خاکی دنیا کے رہنے والوں کے لیے امکان پذیر نہیں ہے. ہم اپنے آئندہ پروگراموں میں ان نعمتوں کی طرف اشارہ کریں گے. سامعین، اس مقام پر جنت کی نعمتوں کے حوالے سے فہرستوار چند نکات کا ذکر کرتے ہیں. انسان کی ہر ایک خواہش اور رجحان کے لیے بہشت میں مناسب سہولیات موجود ہیں. بہشتی افراد نعمتوں سے استفادے میں حق انتخاب رکھتے ہیں. جنتی افراد کم ترین زحمت و مصیبت کے ساتھ نعمت الہی سے استفادہ کریں گے. بہشت میں نعمتوں کی فراوانی ہوگی، لہذا اس کے حصول کے لیے کسی بھی قسم کی کشمکش یا رقابت کی ضرورت نہیں ہوگی. بہشتی نعمتوں من جملہ کھانے اور پینے کی اشیاء کے انسان کے لیے کسی بھی قسم کے سائیڈ ایفیکٹس نہیں ہوں گے. قرآن مجید نے مادی نعمتوں کو بیان کرتے ہوئے نہروں اور سایہ دار درختوں کی طرف اشارہ کیا ہے، اس توضیح کے ساتھ کہ بہشت میں چشمہ اور چھوٹی نہریں صاف و شفاف پانی کے ساتھ گھنے درختوں کے سائے میں گزر رہی ہوں گی، اور اہل بہشت مرتب اور تمیز بابرکت گھروں میں نہایت اطمینان اور سکون کے ساتھ زندگی بسر کریں گے. اہل بہشت کے گھروں میں نرم و لطیف بستر اور اسی طرح خوبصورت و نفیس قالین بچھے ہوئے ہوں گے. ان گھروں میں رہنے والوں کے لیے ہر قسم کی آسائش مہیا ہوگی اور لذیذ ترین پھلوں کی فراوانی ہوگی. اہل بہشت اپنے نرم و لطیف بستروں میں سرحانے تکیہ لگائے ہوئے ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہوں گے اور باہمی الفت سے لذت حاصل کر رہے ہوں گے. اہل بہشت کو کھانے پینے کی اشیاء سے لے کر اوڑھنے اور پہننے کے کپڑوں کے حوالے سے کسی قسم کی کمی کا سامنا نہ ہوگا۔ قابل ذکر ہے کہ قرآنی آیات میں بہشت میں خدا کے مہمانوں کی پذیرائی کے طریقے اور مہمان نوازی میں استعمال ہونے والے بہشتی برتنوں اور مہمان نوازی کرنے والے یا والی خادماؤں کے حوالے سے بھی توضیحات دی گئی ہیں۔ قرآن مجید کے سورہ انسان کی آیت نمبر 15 میں ذکر ہوا ہے کہ ان کے گرد چاندی کے پیالے اور شیشے کے ساغروں کی گردش ہوگی۔ بہشت میں کھانے انواع اقسام کے برتنوں میں ہوں گے اور شیشے کے ساغروں میں پسندیدہ مشروبات ہوں گی، اور اہل بہشت کے لیے ہر قسم کی سہولیات کا لحاظ رکھا گیا ہے۔ خادمین ہر وقت اہل بہشت کے آس پاس موجود ہوں گے اور بہترین کھانوں اور مشروبات سے ان کی مہمان نوازی کر رہے ہوں گے۔ قابل ذکر بات یہ ہے کہ بہشتی برتن شیشے کے ساغر بھی شفافیت میں اپنی مثال آپ ہوں گے اور ان کو چاندی کے ساتھ سجایا گیا ہوگا۔ اہل بہشت کی مہمان نوازی کے طریقہ کار کے حوالے سے قرآن مجید کے سورہ مبارک انسان کی آیات نمبر 17 سے لے کر 19 میں کچھ اس طرح بیان کیا گیا ہے۔ یہ ساغر بھی چاندی ہی کے ہوں گے جنہیں یہ لوگ اپنے پیمانے کے مطابق بنا لیں گے۔ یہ وہاں ایسے پیالے سے سیراب کیے جائیں گے جس میں زنجبیل کی آمیزش ہوگی، جو جنت کا ایک چشمہ ہے جسے سلسبیل کہا جاتا ہے، اور ان کے گرد ہمیشہ نوجوان رہنے والے بچے گردش کر رہے ہوں گے کہ تم انہیں دیکھو گے تو بکھرے ہوئے موتی معلوم ہوں گے۔ ان آیات میں بہشتی مہمانوں کی پرشکوہ پذیرائی کا ذکر کیا گیا ہے، ایسے مہمان کہ جو رحمت پروردگار کے سائے میں ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ مہمانوں کی پذیرائی کرنے والے حسین و جمیل، نورانی اور درخشاں چہروں کے حامل نوجوان ہوں گے، وہ بھی اس طرح کہ جب بھی ان پر نگاہ پڑے گی ایسا محسوس ہوگا کہ جیسے کسی موتی کو دیکھ رہے ہوں۔ یہ خوبصورت و حسین نوجوان ہمیشہ حشاش بشاش بہترین لباس میں ہاتھوں میں لذیذ جام لیے اہل بہشت کے ارد گرد گھوم رہے ہوں گے اور ان کی پذیرائی میں مصروف ہوں گے۔ یہ عظیم الہی بزم اور بے نظیر مہمان نوازی دائمی اور ہمیشہ باقی رہنے والی ہے۔ اہل بہشت کی پذیرائی کے حوالے سے گفتگو کو جاری رکھتے ہوئے سورہ مبارک انسان کی آیت نمبر 20 میں جنتی لوگوں کی صورت کو اس خوبصورت انداز میں بیان کیا گیا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے، اور پھر دوبارہ دیکھو گے تو نعمتیں اور ایک ملک کبیر نظر آئے گا۔ جتنے بھی خوبصورت اور بہترین الفاظ کا استعمال کر لیا جائے، پھر بھی بہشت کی نعمتوں کی تشریح و توصیف نہیں کی جا سکتی ہے۔ ان آیات میں پوشیدہ الفاظ میں بیان کیا گیا ہے کہ جب بھی تم ان کو دیکھو گے تو نعمتیں اور ایک ملک کبیر نظر آئے گا۔ قرآن مجید نے بہشتیوں کے لیے جو نہ ختم ہونے والی نعمتیں فراہم کی ہیں، ان نعمتوں کو ملک عظیم کے عنوان سے یاد کیا ہے۔ یہ تعبیر بہشتیوں کے لیے وسیع و عریض باغات کی خبر دے رہی ہے، اور اس سے نشاندہی ہوتی ہے کہ اہل بہشت کی حکومت کی قلمرو نہایت ہی عظیم ہے۔ فرزند رسول حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام ملک کبیر کے معنی کے بارے میں فرماتے ہیں کہ ایک ایسا ملک ہے کہ جو ہرگز ختم نہیں ہوگا اور اس کو فنا بھی نہیں ہے۔ یہ آیت در حقیقت اہل بہشت کی حیرت انگیز بادشاہی کو بیان کر رہی ہے۔ دوسری طرف ہم قرآن میں مشاہدہ کرتے ہیں کہ دنیا اپنے تمام سمندروں، دریاؤں، پہاڑوں اور جنگلوں کے ساتھ کم قیمت شے سے تعبیر کی گئی ہے، اور دنیا کی زندگی بنیادی طور پر ناچیز اور تحقیر قرار دی گئی ہے۔ دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند عالم نے دنیا کی نعمتوں کو حقیر و ناچیز شمار کیا ہے۔ اہل بہشت کے مقام و منزلت کی توصیف میں بادشاہی اور عظیم ملک کی تعبیر کو استعمال کیا ہے۔ یہ امر خود اہل بہشت کی وسیع فرما روائی اور ان کے جلال و عظمت کی نشاندہی ہے۔ سلطنت اور عظیم بادشاہی کا تصور انسانوں کے ذہنوں سے بالاتر ہے۔ سورہ مبارک انسان کی 21 آیت میں اہل بہشت کی دوسری نعمتوں کا ذکر ہو رہا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ان کے بدن پر سبز لباس اور ریشم کے ہلے ہوں گے، اور انہیں چاندی کے کنگن پہنائے جائیں گے، اور انہیں ان کا پروردگار پاکیزہ شراب سے سیراب کرے گا۔ اس آیت میں اہل بہشت کے خوبصورت اور تزئینی لباسوں کی طرف اشارہ ہوا ہے، اور ارشاد ہوتا ہے کہ ان کے اوپر سبز لباس اور ریشم کے ہلے ہوں گے جن سے وہ اپنے بدن کو ڈھانپیں گے۔ اہل بہشت کے لباس کے لیے سبز رنگ کا انتخاب اس لیے ہے کہ سبز رنگ درختوں کے پتوں کے مانند حسین و جمیل منظر کا حامل ہے۔ ظاہر ہے سبز رنگ کی اپنی اپنی قسمیں اور اقسام ہیں، جن میں سے ہر ایک کی ایک خاص خصوصیت ہے۔ سرانجام اس آیت کے آخر میں اہم ترین نعمت کے عنوان سے نعمتوں کے سلسلے کا ذکر ہوا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے اور انہیں ان کا پروردگار پاکیزہ شراب سے سیراب کرے گا۔ اس مقام پر دلنشین مشروبات اور ساغروں کا ذکر ہوا ہے کہ ان کا ساقی خدا ہے۔ کیا حسین تعبیر ہے! خدا جس نے انسان کی پرورش کی اور اس کا مالک اور سرپرست ہے، اسے ارتقاء کی راہ پر گامزن کیا جب تک کہ وہ آخری مرحلے تک نہ پہنچے۔ اب وقت آ گیا ہے کہ وہ اپنے اقتدار کو اعلیٰ مقام تک پہنچائے اور اپنے نیک بندوں کو قدرت مند ہاتھوں کے ذریعے پاکیزہ مشروب سے سیراب کرے۔ طہور کے معنی ایسی چیزیں ہیں کہ جو خود پاک ہے اور پاک کرنے والی ہے۔ یہ شراب انسان کو ہر قسم کی آلودگی اور نجاست سے پاک کرتی ہے اور اس کو نورانیت عطا کرتی ہے۔ شراب ایسی طہور ہے کہ خدا اہل بہشت کو اس سے سیراب کرے گا۔ اس کا مزہ دائمی ہے، رکاوٹوں اور مادی پردوں کو ہٹا دیا جائے گا اور تمام آلودگیاں برطرف کر دی جائیں گی تاکہ انسان اعلیٰ ترین حیثیت کے ساتھ پروردگار کی بارگاہ میں پہنچے۔ البتہ سورہ مبارک صافات کی آیات نمبر 45 سے 47 تک میں بھی بہشتی شراب کی طرف اشارہ ہوا ہے۔ ان کے گرد صاف شفاف شراب کا دور چل رہا ہوگا، سفید رنگ کی شراب جس میں پینے والے کو لطف آئے۔ اس میں نہ کوئی درد سر ہوگا اور نہ ہوش و حواس گم ہونے پائیں گے۔ یہ شراب دنیا کی شراب کی طرح نہیں ہے، یہ خالص سفید اور صاف شراب ہے۔ اگرچہ دنیا کی آلودہ شراب عقل کو ختم کر دیتی ہے اور انسان بدعنوانی اور نشے میں مبتلا ہو جاتا ہے، لیکن جنت کی شراب انسان کے جسم اور روح کو کسی بھی قسم کی گندگی اور آلودگی سے پاک کر دے گی۔ البتہ جو جنت کے باغات میں داخل ہوتے ہیں، انہیں خدا کی طرف سے ایک فرد بخش پیغام بھی ملتا ہے۔ ان سے کہا جائے گا، یہ انمول نعمتیں آپ کے گناہوں سے معافی اور آپ کی انتھک کوششوں کا نتیجہ ہیں، اور آپ کی کاوشیں خدا کے لیے قابل قبول ہیں۔ کائنات کا عظیم خالق انسانوں کا ایمان سے سرشار اور سالم زندگی گزارنے پر ان کا شکریہ ادا کرے گا۔ سامعین، اسی کے ساتھ ہی اس پروگرام کا وقت یہیں پر اپنے اختتام کو پہنچا۔ اگلے پروگرام تک کے لیے آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ خدا حافظ۔